رکو نمبر پانچ. وہو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. اور یہ وہی ہے جو چلاتا ہے اور مارتا ہے اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے. کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے. کیا تھی وہ بات؟ قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما. کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے پہلے سے ہی یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے. کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتلاؤ اگر جانتے ہو. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی. کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان اور بہت بازمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی بھی پناہ نہیں دیا جاتا. اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے کہ تم کدھر سے جادو کیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے اسے حق پہنچا دیا ہے اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں. نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا. جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک اور بے نیاز ہے. عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون. وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بالا تر ہے. یہ ترکو نمبر پانچ. اس کا عنوان کیا ہے؟ مشرکین کے عقائد پر گرفت. کچھ بری باتیں تھیں ان کے ناطے سے جو معلوم ہوئیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان، آنکھ اور دل، اس کا صحیح مصرف بتایا. اور وہ کیا ہے؟ کہ اس کو اللہ کی شکر گزاری میں استعمال کیا جائے. پھر آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے تین قول نقل ہوئے. کیا بولتے تھے؟ نمبر ایک، مر کر ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو کیا پھر زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے باپ دادا نے یہ وعدے بہت سنے، یعنی اتنے سال سے سنتے آ رہے ہیں اور قیامت تو آئی نہیں. اور تیسری بات ہے کہ یہ تو صرف پرانی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو آخرت کے تین دلائل دیے کہ دیکھو، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، پلٹے اسی کی طرف جاؤ گے. زندگی اور موت وہی دیتا ہے، اور جس طرح رات دن گردش کرتے ہیں تم بھی پلٹ کے آؤ گے. پھر اس کے بعد کچھ سوال جواب کے انداز میں ان کے مشرکانہ عقائد پر گرفت کی گئی. بات واضح تھی، ہر چیز کا پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ کس نے پیدا کیا، اور ہر ایک کے جواب میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے. اس بات پہ میں آپ سے کہوں گی کہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ربوبیت میں اور ایک الوہیت میں. ربوبیت کا شرک کیا ہوتا ہے؟ کہ اس دنیا کا رب کوئی اور ہے، آسمان کسی اور نے پیدا کیا، زمین کسی اور نے کی، سورج کسی اور نے کی. اس میں کبھی بھی شرک نہیں ہوا، یہ یاد رکھیے. الا ماشاء اللہ، ایک دو نام ملیں گے آپ کو انسانی تاریخ میں کہ کسی دور میں لوگوں نے یہ کہا کہ میں آسمان کا خدا ہوں یا میں رب ہوں، جیسے شداد نے ایک جنت بنا لی. اسی طرح کی ہمیشہ لوگوں نے جو شرک کیا وہ الوہیت میں کیا. الوہیت کیا ہوتی ہے؟ الہ ماننا، اس کی عبادت، رکوع، قیام، سجدہ، دعاؤں کا سننا، حاجات کا طلب کرنا. ہر دور کا شرک یہی تھا. آج کے دور کی شرک میں ایک وسعت جو آ گئی وہ ربوبیت کے شرک میں ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. یہ آج کے دور کا تحفہ ہے. پہلے اتنا دور نہیں تھا اس چیز کا. یہ آج کے انسان کو ضرورت ہوئی کہ جو کہتا ہے کہ مدر نیچر، میں کائن اللہ کو نہیں مانتا اور یہ سب خود بخود ہو رہا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اردو میں دہریے کہتے ہیں، پہلے ان کو دہریہ کہتے تھے، اب ایتھیسٹ کہتے ہیں، اور میں نے بڑے اٹھلاتے ہوئے لوگوں کو یہ لفظ بولتے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایتھیسٹ، یعنی لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں آج کے دور کا کہ کسی کو مت مانو، کیونکہ جب انسان خود بڑا بننا چاہتا ہے تو پھر وہ دوسرے کی بات کو نہیں مانتا. ہمارے لیے عمل کی بات اس میں یہی ہے کہ سننے، دیکھنے اور سوچنے کی قوتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے، اور اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، اور نہ تو اللہ کے الہ ہونے میں شک کرنا ہے اور نہ اس کے رب ہونے میں. رکوع نمبر 6، قُل رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جاتا ہے. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا. ہم جو وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، نحن اعلم بما یصفون، برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو. جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم اس سے بخوبی واقف ہیں. اور دعا کریں، اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا، یعنی اس دنیا میں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں، ہرگز ایسا نہ ہوگا. یہ تو صرف ایک قول ہے جس کو یہ کہنے والا ہے، اس کے پس پشت تو ایک حجاب ہے اس کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ناتے رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ. جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، اور جس کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے. ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون، کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہ کی جاتی تھی پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم الضالين، کہیں گے، اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، پھر ایسا ہی کریں تو ہم ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھٹکارے پڑے رہو یہیں پر اور مجھ سے کلام نہ کرو. میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. لیکن تم انہیں مذاق ہی میں اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے. میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم زمین میں با اعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے، وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گنتی گننے والوں سے پوچھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اس سے پہلے جان لیتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ اور یہ کہ کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ دو سوال ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا جواب پوچھتا ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے اور وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور کہو کہ میرے رب، تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. یہ تھا رکوع نمبر 6. اس کا عنوان کیا ہے؟ کیا ہماری طرف لوٹ کر نہ آؤ گے؟ ایک عجیب منظر ہے اس پورے رکوع میں، موت کا وقت اور اس پہ لوگوں کا اعراض. رکوع کے آغاز میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک ادب سیکھا، اور وہ کیا تھا؟ کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو. کسی کی جواب برائی کے جواب میں برائی کرنا عام رواج ہے، اچھائی کے جواب میں برائی کرنا یہ بھی ایک اور بات ہے، لیکن بعض دفعہ ہم برائی کو برے طریقے سے روکنا چاہتے ہیں جس سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان زیادہ ہے. یہ ادب اگر انسان سیکھ جائے کہ لوگ میرے ساتھ جیسا بھی کریں، مجھے اچھا ہی کرنا ہے، مجھے اپنی فطرت نہیں چھوڑنی، مجھے اپنے آپ کو مسخ نہیں کرنا، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آپ کو ستائے نہ، تنگ نہ کرے، لیکن آپ کا کیا ہونا چاہیے معاملہ؟ کہ برائی کے جواب میں اچھی بات، قل وتھ کائنڈنس. جس طریقے سے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو جیت سکتے ہیں، آپ برے طریقے سے نہیں جیت سکتے. میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک مثال آتی ہے، آپ بھی سوچئے. مثلا سفید کپڑا ہے، اس پہ کچھ گر جائے، چلیں آپ کے سامنے میز رکھے میں سفید ہیں، کچھ گر جائے اس پہ، آپ جلدی سے کچھ کپڑا پکڑیں اندر سے اور اس کو صاف کریں، لیکن وہ کپڑا بھی گندا ہو، کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ گندگی اور پھیل جائے گی. اسی طرح جب ہم برائی کے جواب میں برائی سے جواب دیتے ہیں تو صاف ہونے کی بجائے ماحول اور گندا ہو جاتا ہے. اور جس نے یہ اخلاق سیکھ لیا نا، وہ بادشاہ ہے، وہ لوگوں کو جیت جائے گا، وہ بے تاج بادشاہ بنے گا. جس نے لوگوں کی باتوں پہ کچھ کہنا ہی نہیں، اس کو کون نقصان دے گا؟ جس نے غصے میں آنا ہی نہیں، اس کو کون دے گا؟ ہم عموماً جو شکوے کرتے دکھتے ہیں، لوگ ہمیں بڑے ستاتے ہیں، ہمارے ارد گرد کا ماحول اچھا نہیں، بڑی ٹینشن ہے گھر میں، شوہر کا مزاج ٹھیک نہیں رہتا، سسرال والے ایسے ہیں، تو کیا ہوا؟ آپ بدل جائیے، آپ آگے سے ہٹ جائیں، کس کو لگے گی بات؟ اور یہ مزاج ہم خواتین کی اندر بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت کو اپنے مزاج کے اعتبار سے ہمیشہ ہی قربانی دینی پڑتی ہے، مخالف ماحول میں رہنا پڑتا ہے. تو لہٰذا اس میں سے عمل کی بات یہ نکلے گی کہ ہم نے برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے. ایک دفعہ دیں گے، دوسری تیسری دفعہ نوبت نہیں آئے گی. یہ میں آپ کو چیلنج کر سکتی ہوں، کسی ایک انسان کے ساتھ آپ ایک دفعہ ایک معاملہ کر لیں برائی کے جواب میں، اچھا ہو سکتا ہے کچھ مہینے بعد وہ آپ کے اس احسان کو بھول کے دوبارہ آپ کے ساتھ برائی کر لے، لیکن دوبارہ اگر آپ نے وہ رویہ رکھا اس سے اچھا، تیسری دفعہ وہ دوست آپ کی دشمنی میں نہیں رہے گا. اور یہی ہے مزاج، دو دشمنوں کو دوست بناتا ہے. ہم اپنے رویوں کے ساتھ بعض دفعہ اپنوں کو بھی دشمن بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ اس آیت پہ عمل کر سکیں. اس کے بعد آخر رکوع تک ایک ہی مضمون تھا، پرپز آف لائف، کیوں آئے، کیا کیوں بھیجا گیا، دنیا میں آئے کیوں تھے، کر کیا رہے ہو. اور وہ لوگ جو اس مقصد کے بغیر جیتے ہیں، پھر موت کے وقت میں ان کی بے بسی آپ نے دیکھی، کیا حال ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون. چہرے سیاہ ہوں گے، آگ لگی ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس کا مطلب پوچھا تھا کہ کالہون کیا ہے، کلوہت کیا ہے. کہنے لگے کیا تم نے بکرے کی بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ کہا ہاں. کہا اس کو کہتے ہیں کالے ہون، کہ جہنم میں جہنمیوں کی شکلیں اس طرح جل جائیں گی جیسے بکروں کی بھنی ہوئی سریاں. آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے عید بکر پہ بکرے کی سری بھنی ہوگی، پہلے سارے بال جلتے ہیں، پھر کھال جلتی ہے، پھر کھرچ کھرچ کے آپ اس کی آنکھیں نکالتے ہیں، اس کے ناک کے نتھنے رہ جاتے ہیں، باقی چیزیں ختم ہوتی ہیں. ایک عجیب تکلیف دہ ماحول دکھتا ہے. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان آیتوں کی تفسیر کروں، صرف میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو محسوس کریں. آپ دو منٹ تک بغیر کسی سے کوئی بات کیے اس پہ تدبر کریں، ترجمے کے اوپر نظر رکھیے اور سوچئے کہ کیسے ہم لوگ اس وقت، کیا ہمارا حال تو یہ نہیں ہوگا کہ دنیا سے جاتے ہوئے ہم اتنی آہوزاریاں کر رہے ہوں گے کہ اللہ ایک بار موقع دے دے اور پھر میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گی. تدبر کا ٹائم ہے آپ کے، اور ہر بندہ خود اپنے ساتھ کرے. چلیے سورۃ نور کو شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سورۃ مومنون کے آخر میں اس رکوع کا آنا ہمارے دلوں کی نرمی کے لیے اس لیے ہے شاید کہ سورۃ نور احکامات سے بھری ہوئی ہے، اور حکم سمجھ تو فوراً آ جاتے ہیں، عمل میں کب آتے ہیں؟ جب دل نرم ہوتا ہے. ہمیں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا میرے گمان کے مطابق کہ جس کو ابھی جو باتیں ہم پڑھیں گے اس میں سے کسی کا معلوم نہ ہو، یقین نہ ہو اور خبر نہ ہو. آج اس دعا کے ساتھ اس سورت کو شروع کروں گی کہ اس کے حکم ہمارے دل کے اندر اتر جائیں. سورۃ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے اور جو مہربان اور رحم والا ہے. یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو. کیا ہیں وہ آیتیں؟ الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے. تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو. ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے. زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرکہ کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں. ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء. جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا گواہ بجز ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہوا، اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ تواب حکیم. اگر اللہ تعالی کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا باحکمت ہے. یہ تھا رکوع نمبر 7. اس کا عنوان کیا ہے؟ نسب کو بچا لو. یہی ہے ایک بڑی وجہ جو اسلام زنا کے خلاف اتنی بات کرتا ہے. کہ ہر دنیا میں آنے والا اپنے نسب کو پہچانے۔ سورت کے آغاز میں زنا کی حد بتائی گئی، کیا ہے؟ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ان پر ترس نہیں کھانا، اور سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ کیوں؟ ساتھ ہی ساتھ حکمتیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 100 کوڑے اس لیے کہ آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ ترس کیوں نہیں کھانا؟ کہ اللہ کے حکم کو توڑنے والا، جب اللہ کو اس پہ غصہ آئے تو ہم ترس کھانے والے کون ہیں؟ اور لوگوں کے بیچ میں یہ سزا کیوں دو؟ تاکہ عبرت پکڑے اور دوسرے لوگ اس گناہ سے بچ جائیں۔ دوسری چیز، اس رکوع میں ہم نے زانی کی مسلمان معاشرے میں حیثیت پہ دیکھی، کیا حیثیت ہے زنا کرنے والے کی، تو اس کے بارے میں 3 باتیں سمجھ میں آئیں۔ نمبر 1، زنا کرنے والا کسی پاک دامن عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، ہاں کرے گا تو صرف زانیہ سے اور یا پھر مشرکہ سے۔ دوسری بات یہی عورت کے لیے کہی گئی، زنا کرنے والی عورت نکاح کرے گی مگر صرف زانی سے یا مشرک سے، اور ایمان والوں پہ یہ حرام ہے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زنا کرنے والا مرد زانیہ ہی سے کیوں کرے؟ اس لیے کہ ایک ٹیسٹ کے لوگ ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اچھی بنے گی، کہتے نا خوب نبھے گی جو دو ایک جیسے لوگ مل کے بیٹھیں گے۔ اور ایمان کے ساتھ پھر یہاں مشرک کی بات کیوں کر دی؟ یہاں بہت خوبصورت نقطہ ہے، زانی عورت یا مرد اپنے پارٹنر کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، تو مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ جیسے مشرک اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے، اس طرح زنا کرنے والا اپنے ساتھی کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ ایمان والوں پہ حرام کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ ایمان والے کے گھر میں اگر ایسی برائی کا بیج ڈل جائے گا تو آئندہ پیدا ہونے والی اولاد وہ بھی اس کا شکار ہوگی۔ زندگی میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ مضبوط رشتہ شوہر اور مرد کا ہے، قریبی بھی اور ایک دوسرے پہ اثر آنے والا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور سب سے گہری دوستی شوہر اور بیوی کی ہوتی ہے۔ دونوں میں سے اگر ایک برائی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی لے لیتا ہے۔ آج کی سائنس نے تو یہ بتا دیا کہ اگر ایک کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ دوسرے کو بھی ایڈز کا شکار کر دے گا۔ تو کیا جسمانی بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں تو اخلاقی بیماریاں نہیں، روحانی نہیں، نفس کی شرارتیں نہیں؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کو ان برائیوں سے بچانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے، تم برے ہو، وہ بری ہے، دونوں مل کے بیٹھ جاؤ، اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن ایک برے اور ایک اچھے کا جوڑ مل جائے تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بجلی کے 2 تار آپس میں مل گئے۔ کبھی آپ جب بجلی کو دیکھیں تو 2 طرح کے تار ہوتے ہیں، ایک سیاہ ہوتا ہے اور ایک سرخ ہوتا ہے، 2 الگ الگ اپنی اپنی جگہ پہ چلتے ہیں تو کام چلتا ہے، اور اگر آپس میں وہ ٹکرا جائیں تو آگ لگتی ہے اور وہ کام بھی نہیں ہوتا اور چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کا ناسور ہے وہ جوڑا، وہ خاندان کہ جس کے اندر شوہر اور بیوی ہم مزاج نہیں۔ میں اس موضوع پہ بات اس لیے کرنا چاہوں گی کہ آج ہمارے ہاں جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو ایک پیغام دیا جاتا ہے، پہلے تو اس کے لیے بیچاری کے لیے جو ڈھونڈا جاتا ہے وہ اللہ ہی کی بنا ہے، اس کے جو معیار ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ایک پیغام دے کے بھیجا جاتا ہے کہ اس گھر سے تمہاری لاش نکلے گی۔ یعنی زانی مل گیا، شرابی مل گیا، بے نمازی مل گیا، اب تمہیں اسی کے ساتھ جینا ہے۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو گھروں میں اس گناہ کی زندگی کو گزارتی ہیں کہ شوہر برائیوں کا شکار ہیں اور بیویاں نمازی اور تہجد گزار ہیں۔ زبان پہ بات کیوں نہیں آتی کہ برادری کا ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس عمر میں کیا کریں، بچوں کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ اسلام انسان کو کسی بھی ایسی چیز کی اجازت نہیں دے سکتا کہ جس سے اللہ کا کوئی قانون ٹوٹے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز پتہ چلی، حد قذف۔ قذف کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ زنا کی تہمت لگانا۔ اس معاملے میں 3 باتیں ہم نے پڑھی، کون سی؟ یہ حد کس پہ لگے گی؟ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں گے، याद रखिए कि किसी भी मुआशरे में कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने किरदार से साबित करती हैं हम हैं ही ऐसी, कॉल गर्ल्स, प्रोस्टिट्यूशन करने वाली तवायफें, जो अपने अमल से बता दें उसकी बात नहीं है, ये है भोली भाली पाक दामन औरतों की। दूसरी चीज क्या है कि इस खत के लगने से पहले 4 गवाहियां लाजिम हैं। ऐसे नहीं कि जिसका जो दिल चाहे उस पर इल्जाम लगा दे, नहीं, 4 गवाहियां। अगर 4 गवाहियां नहीं लाता, किसी को कह देता है कि फलां औरत ने बुराई की और कहा जाता है गवाह दिखाओ, गवाह नहीं पेश करता तो कहने वाले को 80 कोड़े लगेंगे, यानी हद कज़ब क्या है, 80 कोड़े। फिर इसके बाद जिस पे हद लग गई एक दफा कज़ब की, उसकी इस्लामी मुआशरे में क्या मुकाम है, नंबर एक, इसके बाद कभी भी वो शख्स गवाह नहीं बन सकता। अमूमन देखिए कि मुसलमानों की गवाही की कितनी अहमियत है, मसलन निकाह के मौके पर गवाह बनते हैं, ये नहीं बन सकता। किसी भी मामले में लेन देन हो रहा है, कर्ज का मामला है, 2 गवाह ले आओ, वो शख्स नहीं बनेगा। उसने कहा मैंने चांद देख लिया था, उसकी गवाही पे ईद नहीं होगी, यानी एक किस्म का उस पे से एतबार उठ जाता है। कभी गौर करें इस बात पे, एक कलमा मुंह से निकला, किसी औरत पे तोहमत लगी और अल्लाह ने उसको बिल्कुल दुनिया से निकाल दिया, तो क्या हाल होगा क्यामत के दिन उन लोगों का कि जिनका शुगल ही ये है, हर वक्त उनकी जुबानों पे बातें ही ये हैं, फलां का ताल्लुक उससे है, फलां की बेटी खराब है, मैंने उसको उससे देखा, मैंने उसके साथ देखा, और तुम्हें ये नहीं पता और उसके साथ क्या है। खामोश। मैं सोचती हूँ कि दिन में अगर 10 मिनट तक हम अपने साथ ये प्रैक्टिस करें कि अपनी जुबान को पकड़ें और हाथ में खींचें, ये अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। एक दफा अबू बकर सिद्दीक के पास उम्र फारूक गुजरे तो देखा अबू बकर अपनी जुबान को पकड़ के खींच रहे हैं, यानी बिल्कुल लिटरली इस तरह पकड़ के रोका हुआ है। तो पूछा कि अबू बकर सिद्दीक ये आप क्या कर रहे हैं, तो कहने लगे कि ये बड़ी तेज खाटी है, इसको अपने काबू में कर रहा हूं। मैं सोचती हूँ कि अगर अबू बकर सिद्दीक की जुबान इस तरह पकड़े जाने के लायक है तो हमारी जुबानों का क्या हाल है। हम कहाँ कहाँ बैठ के लोगों की बातें नहीं करते, मस्जिदों में, शादी हालों में, तन्हाइयों में, टेलीफोन तो शायद रह ही इसी काम के लिए गया, लिहाजा कभी भी ऐसी बात नहीं करनी। पूरी सूरत नूर का थीम क्या है, जिना और उसके सद्दे जराए। हजरत आयशा पे एक तोहमत लगी थी, ये उसकी पेशबंदियां हैं कि कभी किसी को अपनी बात को इस तरह दूसरों पर नहीं करनी। अब अगली बात पैदा हुई कि किसी पर तो बात नहीं कर सकते, देख लिए खामोश रहो, 4 गवाह हैं तो लाओ, इस्लामी हुकूमत है उसको कोड़े दिलवा दो, नहीं है खामोश रहो, इन स्कैंडल्स को आम ना करो। अब अगला मसला पैदा होता है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को देख ले फिर क्या करें, और ऐसा वाकया हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो उसके लिए आखिरी आयतों में हद्दे लियान। लियान क्या होता है, 5 बातें उसके बारे में। कभी कोई शोहर अपनी बीवी को जिना करते हुए देख ले या करवाते हुए तो वो क्या करे, वो जाके कहेगा अदालत को या नबी सल्लम को कहेगा, नहीं, एक शख्स थे उन्होंने अपनी बीवी को इस हाल में देखा, नबी सल्लम के पास गए, कहने लगे अल्लाह के नबी मैंने अपनी बीवी को जिना की इस हाल में देखा, आपने फरमाया 4 गवाह पेश करो। उनको गुस्सा आ गया, कहने लगे अल्लाह के नबी ऐसे हाल में क्या कोई गवाह ढूंढने जाएगा, मेरे पास कोई गवाह नहीं। कहा फिर 80 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो सहाबी अच्छे थे, कहने लगे अल्लाह ताला मेरा जरूर फैसला करेगा, मैं हक पे हूँ, मैं कैसे उस बीवी के साथ रह सकता हूँ जिसको मैंने खुद जिना करते देखा। उस पर आयतें नाजिल हुई थी, वल्लज़ीना यरमूना अल-मुहसनात सुम्मा लम यातु बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा, और इसके अगली जो आयतें हैं आयत नंबर 6। तो लिहाजा अब लियान क्या है, जब बीवी शोहर को या शोहर बीवी को, दोनों बातें याद रखिए, ऐसे फेल में मुर्तकिब देख ले, याद रखिए कि जिना का फेल बिलफेल होते देखे तो फिर क्या होगा, अदालत में जाएगी, 4 दफा औरत कसम खाएगी कि मैं अपनी बात में सच्ची, यानी जो भी इल्जाम लगा रहा है वो 4 दफा कसम खाएगा कि मैं सच्चा हूं और अगर मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो, और इसी तरह फिर 5वीं बार उसकी तरफ से बात की जाएगी कि अगर वो सच्चा है तो मुझ पे लानत हो। फिर दूसरा फरीक सामने आता है और वो भी यही कसमें खाता है। तो इसके बाद फिर ये है कि जब ऐसी बात हो जाती है तो फिर उसके बाद इन शोहर और बीवी के बीच में जुदाई कर दी जाती है। लियान के बाद जो तलाक होती है फिर उसके बाद रुजू भी नहीं, मुकम्मल कट ऑफ, खत्म होने की बात है। असल बात पूरे रुकू की यही है कि नस्ब को बचा लो। मैंने अपनी यंग टीनेजर्स क्लास में बच्चियों से जब इस मौजू पे बात की, अब वो अपने इर्द गिर्द जब देखती हैं हर तरफ बॉय फ्रेंडशिप, गर्ल फ्रेंडशिप और ये सब चीजें, तो कभी कभी انسان ہونے کے ناطے عمر کے تقاضے ایسے سوال اٹھتے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں منع ہے, کیوں اسلام اتنا برا کرتا ہے؟ یعنی ایک عام نظریہ تو یہ ہے نا, ہمارا جسم ہے, ہم جو مرضی استعمال کریں, ہمارا جسم اپنا نہیں, ہماری تو آنکھیں بھی اپنی نہیں. ان اللہ حشترا من المومنین انفسہم و اموالہم. میں نے ان کے اوپر جو میں نے ان کو بڑی لمبی بات نہیں بتائی, میں نے ایک ہی بات کہی, میں نے کہا کہ اسلام نسب کی حفاظت چاہتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے, آپ کی امی کا نام معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے. ابو کا معلوم ہے؟ معلوم ہے. میں نے کہا اگر آپ کو کسی دن کوئی آ کے کہہ دے کہ یہ شخص آپ کا باپ نہیں, کیا گزرے گا؟ ایک دم ہل گئی اس بات کو سن کے. تو میں نے کہا یہی اس صدمے سے اللہ تعالیٰ ہر آنے والے بچے کو بچانا چاہتا ہے کہ ہر دنیا میں آنے والا اپنے صحیح گھر میں آئے. تو لہٰذا اس کے اوپر عمل کی بات کیا ہے کہ ہم نے ایسی تمام کباختوں سے بچنا ہے اور جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جائیں, اور اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو ایسی تمام چیزوں سے پاک کرنا ہے کہ جو انسان کو اللہ کی حدود کے پاس جانے کے لے جائیں.